حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد. وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من يوم ظلمهم إلى يوم الدين. دعاء سلامتي إمام الزمان. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. درود پڑھنے محمد آل محمد پر. اذان گرامی قدر، ہمارا عنوان اب اپنے آخری مراحل کے اندر آ چکا ہے. کل کی گفتگو میں جو آپ کے سامنے آخری بات پیش کی گئی تھی وہ یہ تھی کہ انسان کی زندگی کے اندر تربیت بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوا کرتی ہے، اور اگر تربیت سے بھی فائدہ نہ ہو تو پھر کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی. یعنی ایک باقاعدہ پروسیس ہے، ایک طریقہ کار ہے کہ اگر انسان کی زندگی میں وہ تربیت بھی کام کرنا چھوڑ دے تو پھر اس کے بعد کا جو مرحلہ ہے وہ پھر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ذریعے سکھانے کا مرحلہ ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ کے ایک بہت سارے ایسے مقامات ہیں کہ جہاں پر جب انسان کی ابتدائی تربیت نے کام نہیں کیا تو پھر اہل بیت علیہ السلام یا ان کے ماننے والے جو تھے انہوں نے کیا طریقہ کار اپنایا؟ انہوں نے طریقہ کار یہ اپنایا کہ انہوں نے معاشرے کو جھنجھوڑنا شروع کیا، یعنی گویا لوگوں کو ہلا ہلا کر بتلانا شروع کیا کہ دیکھو یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، اہل بیت نے بھی ان کے ماننے والوں نے بھی. ایک چھوٹی سی حکایت بہلول کے حوالے سے کہ بہلول اگرچہ کہ اہل بیت علیہ السلام کے گھر کا دانا ہے لیکن معاشرے کی نظر میں وہ دیوانہ ہے, اور بہلول کا انداز, بہلول کے کام کرنے کا طریقہ تھوڑا مختلف ہے, اس کا انداز تھوڑا سا چینج ہے, یعنی وہ دیوانے والے انداز میں ایسی کئی ساری باتیں کر جاتا ہے کہ جو داناؤں سے بہتر ہوتی ہے. ایک مرتبہ ہارون نے جب سوال کیا کہ کیا تو مجھے پہچانتا ہے کہ میں کون ہوں, کیا تو میری شخصیت سے واقف ہے, میرے مقام کو جانتا ہے, اور یہاں پر بہلول کو اسے جھنجھوڑنے کا موقع مل گیا. بہلول نے کیا کہا؟ بہلول نے کہا تو وہ مظلوم ہے کہ دنیا کے اگر کسی ایک کونے میں بھی کسی پر ستم ڈھایا گیا تو ذمہ داری تیری ہے. بہلول کیا پیغام دے رہا ہے؟ کہ تو حاکم وقت ہے, تو خلیفہ وقت ہے, اور جو حکمراں ہوتا ہے اس کو اس وقت تک سکون نہیں ہوتا کہ جب تک اس کی امت میں, اس کی حکومت میں رہنے والا ہر فرد سکون میں آنا آ جائے. لہذا اگر کسی کے اوپر کوئی بھی ظلم ہوا تجھ سے سوال کیا جائے گا. اب ایک مرتبہ ہارون کہنے لگا کہ اگر تو پریشان ہے میں تیری پریشانی کو دور کرتا ہوں, تو قرض دار ہے تو میں تیرے قرض کو ادا کر دیتا ہوں. یہاں پر فوراً بہلول نے پھر جواب دیا. دیکھیں جہاں پر اسے سمجھانے کا جو موقع ملا, یعنی جس جس جگہ پر وہ اسے تبلیغ کر سکتا تھا تبلیغ کی. کیا جواب دیا؟ کہ قرض اپنے پیسے سے ادا کیا جاتا ہے, دوسروں کے پیسوں سے ادا نہیں کیا جا سکتا. لوگوں کے پیسوں سے میرا قرض ادا کر کے کیا کر لے گا تو؟ اگر اپنے پیسے سے ادا کرتا ہے تو بات ہے, لوگوں کا پیسہ ہے تیرے پاس, ان کے پیسے سے میرا قرض ادا کر رہا ہے. ایک مرتبہ کہنے لگا ایک کام کرتے ہیں کہ میں تیرا کوئی ماہانہ وظیفہ مقرر کر دیتا ہوں, یعنی تیری منتھلی سیلری مقرر کر دیتا ہوں کہ جسے تو فائدہ اٹھانا. اب پھر جواب سنیے, توکل دیکھیے اس بندے کا کہ جس پروردگار عالم نے تجھ جیسے کو دیا ہے کیا وہ مجھ جیسے کو نہیں دے گا؟ یعنی وہ خدا جو تجھ جیسے ظالم کو دے رہا ہے تو میں کم سے کم ظلم میں تو تجھ سے کم ہوں, یا ظلم کے اعتبار سے تو تیرے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہوں, تو جب تجھے دے سکتا ہے تو مجھے بھی دے سکتا ہے. تو اہل بیت اور ان کے چاہنے والوں نے جس جس مقام پر انہیں موقع ملا, آپ واقع کربلا کے بعد بھی ایک سلسلہ جو دیکھتے ہیں, واضح انداز میں ہم اس چیز کو محسوس کریں گے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا کو جب بھی موقع ملا انہوں نے یزید جیسے کو بھی تبلیغ کی, سید سجاد کو جب بھی موقع ملا ہر شخص کو اپنی کردار, اپنی زبان, اپنی خطبوں کے ذریعے بتلایا کہ دیکھو تم یہاں 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 غلطی پر ہو. خطبات جناب زینب اٹھا کر دیکھیے, ہر مقام کے اوپر جناب زینب احساس دلا رہی ہیں کہ تم نے جو کام کیا بہت غلط کام کیا. سید سجاد کا طریقہ دیکھیے, بار بار پیغامات دے رہے ہیں اگرچہ کہ رویہ اچھا رکھا ہے, دشمن آ گیا ہے تب بھی طریقہ اچھا رکھا ہوا ہے. کیوں؟ کیونکہ بتلانا ہی چاہتے ہیں کہ ہم اپنے کردار کے ذریعے پیغامات دینا چاہ رہے ہیں, چاہے وہ جناب علی اکبر کا قاتل آ گیا ہو لیکن اسے بھی اس وقت تکلیف نہیں پہنچائی, اسے طریقے سے ملے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اہل بیت کی روش بالکل مختلف ہے. اہل بیت کا انداز اس قسم کا انداز ہے کہ دیکھو ہم اپنے کردار کے ذریعے پیغام دے رہے ہیں. قزانِ گرامی, کل کی گفتگو میں نے آپ سے یہ بات کہی تھی کہ آج کی گفتگو مجھے پوری کی پوری علم کے اوپر کرنی ہے. اب بہرحال ممکنہ طور پر کل کی گفتگو, آنے والی گفتگو کل کی آخری گفتگو ہوگی, لہذا مجھے اس گفتگو کے اندر ساری کی ساری باتوں کو سمیٹنا ہے یقینی طور پر. تو آج علم کی اہمیت کو آپ سب کے سامنے پیش کرنا ہے, اگرچہ کہ آپ سب جانتے ہیں کہ علم در حقیقت وہ روشنی ہے کہ جو انسان کو یہ بتلاتی ہے, انسان کو یہ پتہ دیتی ہے کہ صحیح اور غلط کیا ہے, انسان صحیح اور غلط کا تعین کر سکے, وہ خوبی, اس چیز کا نام ہے علم. اور یہ وہ طاقت ہے کہ پروردگار عالم ان افراد کو دیتا ہے کہ جن کے اوپر مہربان ہوتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ انتہائی اہم ترین چیز جو کہ پروردگار عالم نے اس انسان کو عطا کی، کیونکہ اگر پروردگار عالم نے انسان کو علم عطا کر دیا تو اسے وہ نور مل گیا کہ جس سے وہ فیصلہ کر سکے کہ کیا چیز صحیح ہے اور کیا چیز غلط ہے۔ ہمیں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے، آپ کو خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ پروردگار عالم نے علم حاصل کرنے والے لوگوں میں قرار دیا، ان نعمتوں میں سے ایک نعمت کہ جس کا ثواب، جس کی فضیلت بہت زیادہ۔ روایتوں کے جملے یہاں تک ملتے ہیں کہ جو علم حاصل کرنے والا ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء، جو علماء ہیں، جو علم حاصل کرنے والے ہیں، وہ انبیاء کے وارث ہیں۔ وارث کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو جو چیزیں انبیاء کو ملی ہیں وہی چیزیں اس عالم کو بھی ملنے والی ہیں۔ ایک مقام پہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جاہلوں کے درمیان اگر کوئی علم حاصل کرنے والا بیٹھا ہوا ہے تو یہ اس طرح سے ہے جیسے مردوں کے درمیان کوئی زندہ بیٹھا ہوا ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ قبرستان میں کوئی زندہ بیٹھا ہو تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی وہ ان سب سے مختلف نظر آتا ہے، کیونکہ کوئی اس قابل نہیں بچا کہ اٹھ کر کہہ سکے، لیکن اس کی زبان باقی ہے۔ تو یہ علم وہ نعمت ہے کہ جو انسان کو زبان عطا کرتی ہے، انسان کو بولنے والا بناتی ہے۔ معصوم کی حدیث کے جملے کہ یہ علم وہ چیز ہے کہ اگر جاہلوں کے درمیان عالم ایسے ہے جیسے مردوں کے درمیان زندہ آدمی ہوتا ہے۔ ایک اور مقام پر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص علم حاصل کرے تو اس کی مثال ایسی ہے کہ دن بھر میں روزے رکھ رہا ہے، رات بھر جاگ کر عبادت کر رہا ہے، اور ساتھ ساتھ کوہ ابو قبیس، انتہائی مشہور و معروف پہاڑی، مکہ مکرمہ میں کوہ ابو قبیس نام کی ایک پہاڑی ہے۔ روایتوں کے مطابق رسول اکرم نے اسی پہاڑی کے اوپر کھڑے رہ کے اعلان رسالت کیا تھا، کوہ ابو قبیس۔ اگر کوئی شخص علم حاصل کر رہا ہے، تمام دن کے روزے رکھ رہا ہے، تمام رات جاگ کر عبادت کر رہا ہے، اور کوہ ابو قبیس کے برابر سونا خدا کی راہ میں صدقہ کر رہا ہے، سونے سے مراد یہ سلیپنگ والا سونا نہیں ہے، یہ گولڈ والا سونا ہے کہ جس کے ریٹ آج کل بہت بڑھ گئے ہیں، اتنا سونا خدا کی راہ میں ایک طالب علم صدقہ کر رہا ہے۔ یعنی آپ اپنی اہمیت کو جانیے، آپ اپنے مقام کو سمجھیں کہ پروردگار عالم نے کتنی بڑی نعمت اس انسان کو دے دی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی اہم ترین چیز، کل میں نے آپ کی خدمت میں ایک اور روایت پیش کی تھی، کل یا پرسوں، کہ علم کی اہمیت کے لیے کیا چیز کافی تھی؟ کہ جو نہیں جانتا وہ بھی اس کا دعویٰ کرتا ہے، اور اگر کسی کی طرف اس کو نسبت دے دی جائے تو وہ خوش ہو جایا کرتا ہے۔ یعنی اگر ہم کسی کو ڈاکٹر کہہ دیں، کسی کو انجینئر کہہ دیں تو کچھ بھی نہیں ہوگا، خوش ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے اسے ایک نسبت دے دی، اور نسبت بھی علم کی دی ہے۔ وہ پھر الگ بات ہے کہ اس کے بعد کے نقصانات کیا ہوں گے، کہ اگر ہم نے اس کو ڈاکٹر کہہ دیا تو وہ دوائیاں بھی دیتا پھرے گا سب کو۔ یہ مشکلات تو ہمارے دور کی ہیں، لیکن بہرحال فضیلت کے اعتبار سے یہ فضیلت کافی ہے علم کے لیے کہ جس کے پاس نہیں ہے وہ یہ خواہش کرتا ہے کہ میرے پاس ہو، اور نہیں ہے، اور اگر ہم کہہ دیں کہ یہ عالم ہے یا یہ ڈاکٹر ہے یا یہ انجینئر ہے، وہ خوش ہو جاتا ہے۔ تو کسی چیز کی فضیلت کے لیے یہی چیز کافی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول کے کردار میں ملتا ہے کہ رسول خدا مسجد میں تشریف لاتے ہیں، اور مسجد میں تشریف لانے کے بعد رسول خدا دیکھتے ہیں کہ ایک طرف ایک گروہ ہے جو عبادت میں مصروف ہے، جو مسلسل عبادتیں کیے جا رہا ہے، ایک گروہ ایسا ہے کہ جو آپس میں بحث و مباحثہ کر رہا ہے، جو آپس میں بیٹھ کے ڈسکشن کر رہا ہے۔ اب لوگوں کی نظر میں کون سا گروپ زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے؟ اگر ہم سے پوچھا جائے تو ہم کہیں گے وہ دیکھو وہ جو عبادت گزار ہے وہ بہت زیادہ اچھا ہے، وہ جو عبادت کرنے والا گروہ ہے چونکہ خدا کی عبادت کر رہا ہے اس وجہ سے زیادہ مقام رکھتا ہے۔ رسول خدا سے جب پوچھا گیا، رسول خدا نے کہا نہیں، یہ مقام نہیں رکھتا، رسول خدا اٹھے اور جا کر اس گروہ کے درمیان بیٹھ گئے کہ جو بحث و مباحثہ کر رہا تھا، دین کی تعلیم کو عام کر رہا تھا، ان کے درمیان جا کے بیٹھ گئے اور ان کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنے لگے. گویا رسول اکرم نے اپنے عمل کے ذریعے پیغام دیا کہ دیکھو، عبادت اس وقت فائدہ دیتی ہے کہ جب علم کے ساتھ ہوا کرے، علم کے بغیر عبادت بھی بیکار ہو جایا کرتی ہے. یعنی عابد کی عبادت اور عالم کی عبادت میں اتنا فرق کیوں ہے؟ کیوں روایتوں کے جملے یہ ملتے ہیں کہ 70 سال کی عبادت یہ 70,000 سال کی عبادت سے بہتر ہے؟ کیوں؟ کیونکہ وہ جہالت میں عبادت کر رہا ہے اور یہ علم کے ساتھ عبادت کر رہا ہے، یہ خدا کی معرفت کے ساتھ عبادت کر رہا ہے، وہ جہل کے عالم میں عبادت کر رہا ہے. اس وجہ سے اتنا فرق ہے کہ 70 سال اور بعض روایتوں میں 70,000 سال کے برابر کا فرق دے دیا عالم اور جاہل کی عبادت میں. یہی وجہ ہے کہ بار بار یہ احساس دلایا جا رہا ہے کہ نکلو، ہر گروہ میں سے ایک بندہ نکلے اور جا کر علوم آل محمد کو سیکھے، علوم اسلامی کو سیکھے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کس نیت سے سیکھے؟ یہاں پر نیت بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. یاد رکھیے، علم حاصل کرنا جتنا امپورٹنٹ، اتنا علم حاصل کرنے کی نیت بھی امپورٹنٹ. لیکن اس کو بیان کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی حدیث کہ معصوم فرماتے ہیں مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، فرماتے ہیں کہ دین در حقیقت تعلیم اور عمل دو چیزوں کا مجموعہ ہے. یعنی علم اور عمل دو چیزیں اگر مل جائیں تو اس چیز کو ملا کر ہم دین پر عمل کر سکتے ہیں. لیکن پھر معصوم فرماتے ہیں کہ یاد رکھو، اس میں جو علم کی اہمیت ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ اس کو مال سے بہت زیادہ امپورٹنٹ حاصل ہے، بہت زیادہ مال سے امپورٹنٹ حاصل ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ مال تو خدا نے ہر کسی کے نصیب میں لکھ دیا، ہر کسی کے حصے میں خدا بند عالم نے اس کا مال لکھ دیا ہے کہ اس کو اتنا ملے گا، اس کو اتنا ملے گا، اس کو اتنا ملے گا. اس کے لیے اگر انسان بھاگ دوڑ نہ بھی کرے اس کو اتنا مال ملنا ہے. لیکن علم کو خدا بند عالم نے فقط اہل علم کے پاس رکھ دیا اور کہا جاؤ اہل علم سے علم حاصل کرو. علم حاصل کرنے کے لیے تمہیں جانا پڑے گا، مال تم تک خود پہنچ جائے گا. یہی وجہ ہے کہ ایک مشہور و معروف حدیث کہ جو میں بعد میں آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ علم اور مال کے درمیان اگر ہم کمپیریزن کریں تو 7 چیزیں معصوم نے ایسی بتائی ہیں کہ علم کی فضیلت مال کے اعتبار سے زیادہ ہے. لیکن اس سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ انسان علم کو کس نیت سے سیکھے. ہمارے یہاں علم کو سیکھنے کی نیت کیا ہوتی ہے، علم کے پیچھے وجوہات کیا ہوتی ہیں علم حاصل کرنے کے پیچھے؟ اگر میں آپ حضرات سے پوچھنا شروع کروں تو لوگوں کے مختلف جوابات ہوں گے اور مختلف انداز میں جواب ہوں گے. ایک کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ علم اس لیے سیکھوں کہ میرے دور میں جو دیگر علم والے افراد ہیں ان سے آگے بڑھ جاؤں. ایک کیفیت وہ ہوتی ہے کہ لوگ علم کو اس لیے سیکھتے ہیں کہ جو معاشرے کے بے وقوف افراد ہیں، معاشرے کے جاہل افراد ہیں، ان کے اوپر اپنی برتری کو ثابت کر سکیں. ایک کیفیت انسان کے اندر ایسی ہوتی ہے کہ وہ اس علم کے ذریعے مال و دولت کمانا چاہتے ہیں. فقط نیت یہ ہوتی ہے کہ بس علم پڑھوں گا، علم سیکھوں گا اور مال و دولت کماؤں گا. ایک کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ حکام کو خوش کرنا چاہتے ہیں تو جا کر علم سیکھ لیا کرتے ہیں. معصوم فرماتے ہیں اگر ان میں سے کوئی بھی ایک نیت ہے تو یاد رکھو تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے. حضرت علی علیہ السلام کی حدیث کے جملے پیش کر رہا ہوں کہ اگر ان میں سے کوئی بھی ایک نیت ہے تو یاد رکھو تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے. یعنی اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ باقی اہل علم افراد پہ اپنی فضیلت جتاؤں گا اس نیت سے علم حاصل کرو، بیکار ہے. اس نیت سے حاصل کر رہے ہو کہ جو جاہل اور بیوقوف افراد ہیں ان کے اوپر اپنی فضیلت جتاؤں گا اس نیت سے، تو بھی بیکار ہے. اس نیت سے حاصل کر رہے ہو کہ پیسہ کماؤں گا تو بھی بیکار ہے، اس نیت سے حاصل کر رہے ہو کہ حکام کو خوش کروں گا، بڑوں کو خوش کروں گا تو بھی بیکار ہے۔ تو امام آپ نے تو ساری کی ساری چیزیں منع کر دی، آپ نے تو سارے کے سارے دروازے بند کر دیے، اب کس نیت سے حاصل کریں؟ معصوم فرماتے ہیں کہ علم کو اس نیت سے حاصل کرو کہ خدا کو خوش کرنا ہے اور اس علم کو اپنی زندگی میں لے کر آنا ہے۔ یعنی اگر اس کا خلاصہ کروں، دو الفاظ میں بیان کروں، تو علم اس نیت سے حاصل کرو کہ اس علم پر تمہیں عمل کرنا ہے۔ جب عمل کرنے کی نیت سے، اپنی زندگی میں لانے کی نیت سے، اور فقط خداوند عالم کی خاطر اس علم کو حاصل کرو گے تو حکام بھی تم سے خوش ہو جائیں گے، لوگوں پر تمہاری فضیلت بھی خود بخود ثابت ہو جائے گی، مال بھی تمہیں خود بخود مل جائے گا۔ یاد رکھیے، اگر علم کو مال کی نیت سے حاصل کر رہے ہیں تو ممکن ہے کچھ مال مل جائے، لیکن اگر خداوند عالم کو خوش کرنے کی نیت ہے، باعمل بننے کی نیت ہے، تو مال بھی ملے گا، خدا بھی خوش ہو جائے گا، معصوم بھی راضی ہو جائیں گے۔ تو جان گرامی، یہ ذہن میں رکھیے کہ علم کو حاصل کرنا ہے، لیکن اس انداز میں حاصل کرنا ہے۔ میں پہلے بھی شاید ابتدائی پہلی یا دوسری تقریر میں عرض کر چکا ہوں کہ ہمیں انجینئر بھی بننا ہے، ڈاکٹر بھی بننا ہے، ہر قسم کی ڈگری کو حاصل کرنا ہے، لیکن نیت یہ نہیں ہونی چاہیے کہ انجینئر انجینئر بننے کے لیے بن رہے ہیں۔ نیت یہ ہونی چاہیے کہ جس فیلڈ میں بھی جائیں گے، با عمل بن کے نکلیں گے، با کردار بن کے نکلیں گے۔ علم کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا یہی ہے کہ جب علم انسان کے پاس آتا ہے تو علم انسان کو علم کے کچھ تقاضے بتلاتا ہے۔ علم کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا عدل ہے، جو انسان عالم ہوتا ہے وہی عدل کی اہمیت کو سمجھ سکتا ہے، جو علم رکھنے والا ہے وہی عدل کے تقاضوں کو سمجھ سکتا ہے۔ مولا کائنات کا دور ہے، دو افراد مولا کی خدمت میں آتے ہیں اور آ کر سوال کر رہے ہیں، مولا امیر کا دور ہے، آ کر سوال کیا کریں، مولا فلاں دور میں تو ہمیں اتنے زیادہ تحفے تحائف ملا کرتے تھے، آپ سے پچھلے دور میں تو ایسا ہوتا تھا، اب جب آپ نے جنگ لڑی ہے اور جنگ جیتی ہے، مال غنیمت ملا ہے، تو ہمیں تھوڑا سا زیادہ دے دیجئے۔ اور امام کیا فرماتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں کہ یہ بتلاؤ کہ تم زیادہ صاحب فضیلت ہو کہ میں زیادہ صاحب فضیلت ہوں، اسلام لانے کے اعتبار سے تم پہلے ہو کہ میں پہلا ہوں۔ کہنے لگے، مولا کیسی باتیں کرتے ہیں، آپ پہلے ہیں، یقیناً آپ پہلے ہیں۔ امام نے کہا کہ جب میں خود زیادہ حصہ نہیں لے رہا تو تمہیں کیسے دے دوں؟ یاد رکھو، جب انسان علم حاصل کرتا ہے تو عدل تقاضا کرتا ہے کہ منصفانہ تقسیم کی جائے، اور اگر تقسیم کا کوئی معیار بھی ہوتا ہے تو وہ ایمان ہوا کرتا ہے۔ یاد رکھو، جب میں نے اپنے ایمان کی بنا پر کوئی چیز نہیں بڑھائی تو تمہیں کیسے دے سکتا ہوں؟ اگر حق کسی کا بنتا تھا تو میرا بنتا تھا، لیکن میں نے خود اپنے حصے کو نہیں بڑھایا۔ اور وہ نامراد واپس لوٹ گئے۔ بات دراصل یہ ہے کہ یہ جہالت انسان کو، جب علم کی کمی ہوتی ہے، علم کے مسائل ہوتے ہیں، تو یہ انسان کو پیچھے کر دیا کرتی ہے، انسان کو مشکلات سے دوچار کر دیا کرتی ہے۔ اور یقیناً جو افراد سیدھی لکیر کے پیچھے چلنے والے ہیں، کہ جن کو ہم کیا کہتے ہیں، لکیر کا فقیر، سیدھی لکیر کے پیچھے چلنے والے، ان میں سے اکثریت ان افراد کی ہے کہ جو جاہل ہیں، جو نہیں سمجھتے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کو اگر جو بات کہہ دی جاتی ہے فقط اس کے پیچھے چلنا شروع ہو جاتے ہیں، اور کسی کام سے کام نہیں رکھتے۔ ایک مالک نے غلام سے بہت کام کرائے، اتنا تنگ کیا کہ غلام تنگ آ گیا، کہنے لگا کہ اب میں اور زیادہ ظلم و ستم نہیں سہوں گا، اب اور زیادہ پریشانیاں برداشت نہیں کروں گا۔ تو اب اور پریشانیاں برداشت نہیں کرو گے تو کیا کر رہے ہیں؟ اب آپ ایک کام کیجئے کہ آپ کو جتنے کام مجھ سے کروانے ہیں ایک پرچے پر لکھ کے دے دیں۔ مالک نے کہا، اچھا، سارے کے سارے کام پرچے پر لکھ کے دے دیتا ہوں۔ پرچے پر لکھنا شروع کیا کہ آج صبح میں اٹھوں گا، تمہیں میرا لباس تیار کر کے رکھنا ہے، لباس تیار کرنے کے بعد تمہیں مجھے گھوڑے پر سوار کروانا ہے، گھوڑے پر سوار کروانے کے بعد تم مجھے فلاں علاقے کی سیر کروانے لے جاؤ گے، اور فلاں علاقے کی سیر کروانے کے بعد جب میں آؤں گا تو تم میرے لیے کھانا تیار کرو گے۔ پوری کی پوری دو پیج کی ایک فہرست بنا کے دے دی۔ اب دیکھیں، ہے جاہل غلام، ہے جاہل، اور جہالت کا نقصان کیا ہے؟ کہ جب رستے میں آگے بڑھا ایک مرتبہ مالک کا پیر گھوڑے کی رکاب میں پھنسا اور مالک لٹک کر رہ گیا, اس طرح لٹکا کہ گویا گھوڑے کے پیروں کے نیچے روندا جا رہا ہے. ایک مرتبہ غلام کو کہا مجھے بچاتا کیوں نہیں ہے, اس نے ایک مرتبہ جیب سے فہرست نکالی اور کہا اس کے اندر تو کہیں بھی نہیں لکھا کہ مجھے آپ کو بچانا بھی ہے, فہرست میں تو کہیں بھی نہیں لکھا کہ مجھے آپ کو بچانا بھی ہے. بات دراصل یہ ہے کہ یہ چیز اسے اس وقت سمجھ میں آتی کہ وہ اتنا سمجھدار ہوتا, اس نے علم سمجھا ہوتا, اس کے علم میں اسے بتایا ہوتا کہ نہیں تجھے یہ کام بھی کرنا ہے. لیکن جہاں جہالت انسان کے اوپر آ جاتی ہے تو وہاں پر انسان مشکلات کا شکار ہو جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ایک دور کے اندر حکایتوں میں ملتا ہے کہ سکندر اعظم نے جب فتوحات کرنا شروع کی تو اس نے ایک روش اپنائی کہ وہ ہر علاقے میں جاتا تھا, وہاں کی اچھی باتوں کا مشاہدہ کرتا تھا. مراکش کے ایک شہر میں پہنچا تو وہاں پر اس نے منظر دیکھا کہ بڑا ہی خوبصورت شہر ہے, آب و ہوا بہت عمدہ ہے اور رہنے والے لوگ بھی بہت اچھے ہیں. لیکن جب وہ وہاں کے قبرستان میں گیا تو اس نے دیکھا کہ لوگوں کی عمر لکھی ہے, کسی کی لکھی ہے 6 ماہ, کسی کی لکھی ہے 1 سال, کسی کی لکھی ہے 2 سال, کسی کی لکھی ہے 3 سال. بڑا پریشان ہوا, ایک مرتبہ وہاں کے بادشاہ سے ملاقات کی اور کہنے لگا کہ کیا بات ہے یہاں پر لوگوں کی عمریں زیادہ نہیں ہوتی. کہا نہیں یہاں لوگوں کی عمریں زیادہ نہیں ہوتی. اتنے میں اس کے سامنے کچھ بزرگ آئے کہ جن کی عمر 100 سال سے اوپر کی تھی. کہنے لگا ابھی تم کہہ رہے ہو کہ لوگوں کی عمریں زیادہ نہیں ہوتی, اس کی عمر تو 100 سال سے اوپر کی ہے, اس کی عمر تو 100 سال سے زیادہ ہے, اور تمہارے قبرستان میں جہاں دیکھو 3, 4, 5, 6 سال سے زیادہ کسی کی عمر ہی نہیں ہے, تو یہ 150 سال والے جب مریں گے تو ان کی تختیوں پر کیا لکھواؤ گے؟ اس کا جواب یہ تھا کہ ہم نے اپنے ماحول کے اندر یہ روش اپنائی ہے کہ جو بندہ جتنا علم حاصل کرتا ہے تو جتنی مدت اس نے علم حاصل کیا ہوتا ہے اس کی قبر پر اس کی اتنی عمر لکھوا دیتے ہیں. اور اس کی وجہ بھی ہے جو میں روایت آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں کہ معصوم نے جملے کہے ہیں کہ علم کو فضیلت حاصل ہے 7 چیزوں کے اعتبار سے مال کے اوپر, ان میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے. کیا کیا فضیلتیں حاصل ہیں علم کو؟ روایت کا پہلا جملہ العلم میراث الانبیاء, علم میراث انبیاء ہے. والمال میراث الفراعنہ, اور مال فرعون کی میراث ہے. در حقیقت دیکھیے اس بات کو مد نظر رکھیے گا کہ مال بذات خود بری چیز نہیں ہے. میں نے اب تک یہ جملے نہیں کہے کہ مال برا ہے علم اچھا ہے. میرے کہنے کا مقصد و مطلب یہ ہے جس کو آپ کو سمجھنا ہے کہ اگر علم کو خلوص سے اور عمل کی نیت سے حاصل کریں گے مال خود بخود آ جائے گا, لیکن اگر علم کو مال کی نیت سے حاصل کیا تو مال نہیں آتا, اور اگر مال آ بھی گیا تو اتنا فائدہ مند نہیں ہوگا. معصوم فرماتے ہیں العلم میراث الانبیاء, انبیاء کی میراث ہے. انسان یہ سوچے کہ میں انبیاء کا وارث بننے جا رہا ہوں علم سیکھنے کے ذریعے. اور والمال میراث الفراعنہ, اور مال فرعون کی میراث ہے. پھر معصوم فرماتے ہیں العلم لا ينقص بالنفقہ, علم وہ چیز ہے کہ جسے تم خرچ بھی کرتے ہو تو وہ ختم نہیں ہوتی, کم نہیں ہوتی. اور حقیقت ہے اس بات کی لطف کو وہ افراد محسوس کر سکتے ہیں جو ٹیچرز ہیں. یعنی میں خود اس بات کی لطف کو اس وقت محسوس کر پایا کہ جب میں نے کسی کتاب کو پڑھانا شروع کیا. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ جب میں نے اس مال کو اس علم کو خرچ کرنا شروع کیا تو میں نے دیکھا کہ جب میں کسی کو سکھا رہا تھا تو اس وقت میں 2-4 باتیں نہیں سیکھ رہا تھا, یعنی دینے سے کم نہیں ہو رہا تھا, بڑھ رہا تھا. اور اس چیز کو آپ اسی پریکٹیکل فیلڈ میں آ کر محسوس کریں گے. اللہ کرے کہ بہت سارے افراد ایسے بنے کہ جو دین کو پھیلانے والے یا علم کو پھیلانے والے قرار پائیں, تو اس چیز کے لطف کو محسوس کر پائیں گے کہ جب آپ علم کو پھیلائیں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ کچھ باتیں جو میں اپنی طالب علمی کے دور میں نہیں سیکھ پایا تھا اب میں اپنی استادی کے دور میں سیکھ رہا ہوں. اور یہ بات طے ہے, کیونکہ جب انسان پڑھانے جاتا ہے تو اس وقت اس کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ طالب علم کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا ہے, کیونکہ اگر طالب علم نے سوال کر لیا اور اس کا مجھے جواب نہ آیا تو ہر انسان اتنا خوددار ہوتا ہے. یہ ایک کیفیت ہے انسان کی, انسان میں اتنا حوصلہ ہونا چاہیے کہ وہ یہ کہہ دے کہ مجھے نہیں آتا. لیکن اکثر لوگ ایسا نہیں کرتے, اکثر لوگ ادھر ادھر کی باتیں کر کے فراموش کر جاتے ہیں. تو انسان یہ چاہتا ہے کہ مجھے کسی چیز کے جواب میں یہ نہ کہنا پڑے کہ مجھے نہیں آتا, تو وہ زیادہ پڑھ کے جاتا ہے, زیادہ سیکھ کے جاتا ہے. دوسری فضیلت جو علم کو مال کے اوپر حاصل ہے وہ کیا ہے؟ العلم لا ينقص بالنفقہ, خرچ کرنے کی وجہ سے کم نہیں ہوتا. والمال ينقص بالنفقہ, مال خرچ کریں گے کم ہو جائے گا. 200 روپے سے 100 روپے خرچ کر دیے, 100 روپے بچ گئے. لیکن اس مال کو بھی بتاؤں گا کہ کس انداز سے بچایا جا سکتا ہے. اگر خدا کی راہ میں خرچ کرو گے تو یہ 200 کے 400 مل جائیں گے. یعنی خرچ کرنے کے طریقے پر ڈیپینڈ کرتا ہے. لیکن اگر مال اور علم کا کمپیریزن کیا جائے تو علم کم نہیں ہوتا, مال کم ہو جاتا ہے. پھر معصوم فرماتے ہیں العلم یحفظ صاحبہ, علم صاحب علم کی حفاظت کرتا ہے. جس کے پاس علم ہے, علم اس کی حفاظت کر رہا ہے. علم اسے طریقے بتا رہا ہے کہ دیکھو اپنی سیکیورٹی کے لیے, اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے کس طریقے کو اپناؤ. والمال, اور مال, مال وہ ہے کہ جس کے صاحب کو اس کی حفاظت کرنی پڑتی ہے. یعنی علم ہماری حفاظت کر رہا ہے, ہمیں علم کی, ہمیں مال کی حفاظت کرنی پڑ رہی ہے. یعنی گویا ہم مال کے سیکیورٹی گارڈ بن گئے ہیں اور علم ہمارا سیکیورٹی گارڈ بن گیا ہے. تو ہر انسان خوش تو اسی چیز میں ہوتا ہے کہ اس کا کوئی سیکیورٹی گارڈ ہو, اس کو کسی کا سیکیورٹی گارڈ نہ بننا پڑے. پھر معصوم فرماتے ہیں وہ جملے کہ جو ابھی روایت سے پہلے میں نے آپ کو بتلائے کہ العلم يدخل في الكفن, علم وہ چیز ہے کہ جو انسان کے کفن تک جاتی ہے, قیامت تک کام آتی ہے. یعنی علم ان چیزوں میں سے ہے کہ جو انسان کو کام آنے والی چیزوں میں سے. يدخل في الكفن, معصوم کے جملے, يدخل في الكفن ويبقى في المال ويبقى المال في الدنيا, جبکہ مال دنیا میں باقی رہ جاتا ہے. جتنا بچ جائے گا وہ پیچھے رہ جائے گا اور بچے اس کے اوپر لڑتے رہیں گے کہ اتنا مال تم نے لے لیا, اتنا مال ہمیں دے دیا. اگر علم ہوتا تو یہ کفن تک ساتھ جاتا, آخرت تک رہنمائی کرتا. پھر معصوم فرماتے ہیں کہ علم فائدہ دینے کے اعتبار سے پروردگار عالم نے اس کو مخصوص کر دیا ہے مومنین کے ساتھ, کہ العلم يحصل للمؤمن فقط. یعنی اگر علم کا فائدہ دیکھنا ہے تو فقط اور فقط صاحبان ایمان کو اس کا فائدہ پہنچنے والا ہے. والمال يحصل للكافر والمؤمن, مال کافر کو بھی حاصل ہوگا, مومن کو بھی حاصل ہوگا. لیکن اگر علم کا کوئی صحیح فائدہ اٹھانے والا ہے تو وہ فقط اور فقط مومن ہے. پھر معصوم فرماتے ہیں کہ جمیع الناس یحتاجون الى صاحب العلم فی امر دینی و دنیایا, کہ دنیا کے جتنے افراد ہیں وہ صاحبان علم کی طرف جاتے ہیں اپنی مشکلات کو حل کرنے کے لیے. کوئی بھی صاحب مال کی طرف نہیں جاتا. اگر کسی کو کوئی دینی امر ہے, کوئی دنیاوی امر ہے, تو وہ جائے گا صاحب علم کے پاس. کوئی بیمار پڑا ہے ڈاکٹر کے پاس جائے گا, پیسے والے کے پاس نہیں جائے گا کہ دوائی دے دو, ڈاکٹر کے پاس جائے گا. کوئی روحانی بیماری ہے, کوئی ذہنی بیماری ہے, کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس جائے گا, صاحب علم کے پاس جائے گا, کسی عالم کے پاس جائے گا اپنی روحانی بیماری کو سدھارنے کے لیے. پیسے والے کے پاس نہیں جائے گا. تو یہ فضیلت پروردگار عالم نے صاحبان علم کو دی کہ لوگ اپنے امر, اپنی مشکلات میں صاحبان علم کی طرف آ رہے ہیں. اور پھر آخری جملہ امام فرماتے ہیں العلم یقوی الرجل علی مرور الصراط, سیدھی راہ پر چلنے کے لیے انسان کو اگر کوئی چیز مضبوط اور قوی کرتی ہے تو وہ یہ علم ہے. مال سیدھی راہ پر چلنے سے منع کر دیتا ہے. مال کہتا ہے مجھے کمانا ہے تو الگ الگ راستے اختیار کرو, سیدھی راہ کی ضرورت نہیں ہے. تو جانے کے نامی انسان در حقیقت مال کی امید میں علم کو چھوڑ دیا کرتا ہے. مال حاصل کرنے کی خاطر علم کو فراموش کر دیا کرتا ہے، اور جب انسان زیادہ چیزوں کی امیدیں رکھتا ہے تو یہ انسان کی امیدیں انسان کو حقیقت سے دور کر دیا کرتی ہے۔ انسان فقط آج امیدوں کی بنا پر خوش ہوتا ہے، کل کے مستقبل کی پرواہ نہیں کرتا۔ ایک شخص نے بہت زبردست قسم کی ایک حکایت پیش کی، گویا ایک لطیفہ تھا، اور اس کا کہنا یہ تھا کہ انسان اپنی امیدوں کی وجہ سے آگے کے بارے میں سوچتا بہت ہے، مستقبل بہتر نہیں کر پاتا، فقط آج کے درد کو کم کر دیتا ہے۔ اور اس نے کیا کہا، اس نے کہا کہ دو گدھے تھے، آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ آپس میں باتیں کیا کر رہے ہیں کہ پہلا گدھا دوسرے سے کہہ رہا ہے کہ میرا مالک مجھے اتنا مارتا ہے، اتنا مارتا ہے کہ بس میں اس کے ظلم سے تنگ آ گیا ہوں۔ تو دوسرا گدھا کہنے لگا کہ اگر تو اس کے ظلم سے اتنا تنگ آ گیا ہے تو اسے چھوڑ کیوں نہیں دیتا، اسے چھوڑ دے، کیوں رکا ہوا ہے، بھاگ جا، تو گدھا ہے، بھاگ جا۔ اور یہ پہلا گدھا جواب دیتا ہے کہ بات دراصل یہ ہے کہ ایک چیز کی امید ہے کہ جس نے مجھے روک کے رکھا ہوا ہے۔ دیکھیے گدھا ہے نا، امید کس چیز کی ہے؟ کہتا ہے کہ جب مالک کی بیٹی شرارت کرتی ہے تو مالک غصے میں آ کر اسے کہتا ہے کہ اگر تم نے اب شرارت کی، کسی گدھے سے تیری شادی کر دوں گا۔ تو یہ جو امید ہے، اس شادی کی امید، اس نے مجھے روک کر رکھا ہوا ہے کہ کسی نہ کسی دن تو مالک مجھ پر مہربان ہوگا۔ لیکن در حقیقت دیکھیے اس امید کے اندر کس حد تک حقیقت کے امکانات ہیں۔ اس شخص نے آخر میں جملہ لکھا اور بہت زبردست جملہ تھا، ہوپ ڈزنٹ میک یور فیوچر بیٹر، یہ امیدیں آپ کے فیوچر کو کبھی بہتر نہیں بنا سکتی، بٹ اٹ ول ریڈیوس یور پین آف ٹوڈے، لیکن آج کا جو درد ہے آپ کے دل میں بس اس کو تھوڑا سا کم کر دیں گی، آپ کے مستقبل کی بہتری کی ضمانت نہیں ہے۔ یعنی آپ یہ سوچیں کہ میں امیدوں کی وجہ سے آگے بڑھ جاؤں گا، فقط یہ سوچتا رہوں کہ علم حاصل نہیں بھی کروں گا تو کوئی نہ کوئی تو مجھے ایسا اٹھانے والا ہوگا جو آگے لے کر چلا جائے گا، جو فقط جہالت کی وجہ سے مجھے آگے لے کر چلا جائے گا، نہیں، یہ انسان کی خوش فہمی ہے اور خوش خیالی ہے۔ بس جب موقع آئے گا تو انسان کو احساس ہوگا کہ نہیں، یہ تو فقط میں اپنے آپ کو آج کے دن کی دلاسہ دینے کے لیے کہہ رہا تھا کہ میں جاہل ہوں، میں نے علم حاصل نہیں کیا، تو شاید مجھے میری جہالت کوئی فائدہ دے دے، لیکن کل جب فیوچر کا دن آئے گا، مستقبل آئے گا، تو انسان افسوس کرے گا، نہیں، مجھے علم سیکھ لینا چاہیے تھا۔ تو ہم نے اپنی امیدوں کو اتنا بڑھا لیا کہ علم سے دور ہو گئے، اور در حقیقت یہی امیدیں ہمیں نقصان پہنچائیں گی۔ دعائے کمیل کے وہ جملے ذہن میں رکھیے کہ جہاں پر معصوم کیا فرماتے ہیں کہ مجھے امیدوں کی درازی نے نفع سے محروم کر دیا، میری امیدیں اتنی بڑھ گئی تھیں کہ فائدہ مجھ سے دور ہو گیا۔ یعنی ہر چیز کے اندر ہم امیدوں پہ قناعت کر لیں، یہ سوچنے لگے کہ امیدیں مجھے فائدہ پہنچانے دیں گی، نہیں، امیدیں فائدہ نہیں دیں گی، عمل فائدہ پہنچائے گا۔ تو انسان کوشش کرے کہ اپنی امیدوں کو کم کر کے عمل کے میدان میں آگے بڑھنے کی کوشش کرے، ورنہ یقین رکھیے کہ جہالت اتنا برا جذبہ ہے علم کے مقابلے میں کہ گویا وہ کیفیت کہ اگر اس کے اوپر تھوکا بھی جائے تو بھی کم ہے۔ ملا اصفہانی لکھتے ہیں کہ میں ایک گھر کے قریب سے گزر رہا تھا کہ دیکھا کہ ایک بچہ جاہل بیٹھا ہوا ہے، اسے بار بار کہا گیا کہ تو علم سیکھ لے، تو علم کی دولت سے آراستہ ہو جا، نہیں سیکھتا تھا۔ تو جب اس کے گھر سے قریب کوئی عالم گزرا تو اس نے اسے سوال کیا کہ تیرے نزدیک سب سے بدترین جگہ کون سی ہے، اور جو تیرے نزدیک بدترین جگہ ہے اس کے اوپر تو تھوک دے، اس کے اوپر تو لعاب کو ڈال دے۔ عالم نے اس کے گھر کو دیکھا، گھر تو بڑا سجا ہوا تھا اور بہت بہترین تھا، کچھ دیر تک اس سے گفتگو کی، اندازہ ہو گیا کہ وہ جاہل ہے۔ ایک مرتبہ اس کی طرف رخ کیا اور تھوکنا چاہا اور اسے یہ کہا کہ دیکھ، در حقیقت تیری جہالت اتنی پست ترین جگہ ہے کہ میرا دل کرتا ہے کہ اس مقام پر تھوکوں، اگر تھوکنا ہے تو تھوکا نہیں تھا، اگر میں تھوکوں تو اس مقام پر سوکھوں گا, کیونکہ جہالت اتنی ناپسندیدہ جگہ ہے کہ جو نہ خدا کو پسند ہے نہ معصوم کو پسند ہے. سازان گرامی, علم کی دولت وہ دولت ہے کہ انسان اس علم کی دولت کے ذریعے اگر خدا کی بارگاہ میں جاتا ہے تو یہ علم اسے آخرت تک کام دینے والا ہے. ذہن میں رہے کس نیت سے سیکھنا ہے, یہ میں آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں معصوم کی حدیث کی روشنی میں, کہ نیت خالصتاً للہ, پروردگار عالم کو خوش کرنے کی نیت ہوگی, اور اگر نیت یہ ہے باعمل بننے کی تو مال و دولت ساری کی ساری چیزیں انسان کو خود مل جائیں گی. یعنی جو خواہشات انسان رکھتا ہے کہ مجھے غیروں پر فضیلت ہو جائے, مجھے جاہلوں پر فضیلت ہو جائے, بڑے لوگ مجھ سے خوش ہو جائیں, میں مال و دولت حاصل کر سکوں, اگر نیت خدا کے لیے ہے اور عمل کرنے کی نیت ہے تو خدا وند عالم یہ چیزیں خود بخود انسان کو دے دے گا. انتہائی اہم ترین چیز جو کہ انسان کو اپنی زندگی میں لانی ہے, اور علم در حقیقت اخلاقیات کے اندر, اخلاقی ایتھیکل ویلیوز کے اندر اس علم کا مقام بہت زیادہ بلند ہے. جو صاحبان علم ہیں ان کی ویلیوز, ان کے طور طریقے مختلف ہیں, اور جو جاہل افراد ہیں ان کی عقیدت کا انداز مختلف ہے. یہی وجہ ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں جو انتشار ہے, معاشرے کی جو مشکلات ہیں, در حقیقت وہ علم اور جہل کے درمیان مقابلہ ہے, در حقیقت وہ عالم اور جاہل کا مقابلہ ہے. کیونکہ جاہل اپنے اعتبار سے عقیدت دکھا رہا ہے, عالم اپنے اعتبار سے عقیدت دکھا رہا ہے, اور یہ عقیدتیں آپس میں کلیش کرتی ہیں تو معاشرہ مشکلات کا شکار ہو جاتا ہے. تو بہرحال انسان اس فضیلت کو حاصل کرنے کی کوشش کرے کہ جس فضیلت کو باقاعدہ پروردگار عالم نے انسان کی فضیلتوں کے معیار میں سے ایک معیار قرار دیا, کہ انسان علم کی دولت سے آراستہ ہو. جب انسان علم کی دولت حاصل کرتا ہے, روایتوں کے جملے ہیں کہ فرشتے اس کے لیے پر بچھایا کرتے ہیں جب وہ علم حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے, اور عالم کی ذمہ داری, علم حاصل کرنے کی والے کی ذمہ داری صرف یہ نہیں ہے کہ علم کو سیکھ لے, اس کے اوپر عمل کرے. ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ وہ سامنے والوں تک بھی علم کو پہنچانے کی کوشش کرے. اگر وہ اس ذمہ داری کو بھی ادا نہ کرے تو پھر وہ معاشرے کا ایک ناکارہ جز بن جاتا ہے. تو سب سے پہلی ذمہ داری علم کو حاصل کرنا, کس نیت سے حاصل کرنا ہے, خالصتاً للہ, پروردگار عالم ساری کی ساری برکتیں نعمتیں تمہیں دے دے گا اگر تم نے خدا کی خاطر علم کو حاصل کیا, اور علم حاصل کرنے کے بعد اپنی زندگی کے معمولات میں اس علم کو لے کر آنا, یعنی باعمل بننا, اور چوتھی چیز کہ علم حاصل کرنے کے بعد اسے سکھاؤ گے تو یہ بتائے گی کہ تمہاری مورل ویلیوز کس حد تک مضبوط ہیں. بس حضرات گرامی, علم کے حوالے سے آج جتنی گفتگو مجھے آپ کے سامنے پیش کرنی تھی وہ میں آپ کے سامنے پیش کر چکا. اب مجھے منزل مصائب کی طرف آنا ہے. آج جس شخصیت کا مجھے تذکرہ کرنا ہے, روایتوں کے مطابق ان ہستیوں میں سے ایک کی تاریخ کہتی ہے کہ اگر بنی ہاشم میں کوئی سب سے پہلا شہید تھا تو وہ علی اکبر تھا. یعنی اگر اولاد حسین ابن علی میں سب سے پہلے کسی نے شہادت نوش فرمائی ہے تو وہ علی اکبر علیہ السلام ہے. کون علی اکبر؟ یہ وہ علی اکبر ہے کہ جو پیدا تو ام لیلہ کے گھر ہوا ہے لیکن اس کو پال پوس کر زینب نے بڑا کیا ہے, اس کی تربیت, اس کی پرورش زینب نے کی ہے. اور یہ علی اکبر اتنا خوبصورت ہے, اتنا حسین ہے کہ جب حسین کو اپنے نانا رسول خدا کی زیارت کرنی ہوتی ہے, حسین جب اپنے نانا رسول خدا کی زیارت کرنا چاہتا ہے تو اس علی اکبر کے چہرے کی طرف دیکھتا ہے. کڑیل جوان ہے, 18 سال کی عمر ہے. کیفیت یہ ہے کہ ایک مرتبہ بابا سے کہتا ہے, بابا ہم حق پر ہیں اگر ہم حق پر ہیں تو چاہے ہم موت پر جا گریں یا تلواریں ہم پر آ گریں۔ کیا حق شناسی ہے علی اکبر کی۔ عزیزو، کڑیل جوان وہ بھی ایسا کہ روایتیں لکھتی ہیں کہ جب نوک نیزہ پر سروں کو بلند کر کے لایا گیا تھا، ایک مرتبہ ایک عورت نے اس کڑیل جوان کے سر کو دیکھا تو ایک مرتبہ یہ جملہ کہا کہ خدا کرے اس کی ماں زندہ نہ ہو۔ سوال کرنے والے نے سوال کیا، کیوں کہہ رہی ہیں؟ کہا جب مجھ سے اس کا چہرہ نہ دیکھا گیا، اس کی ماں سے اس کا چہرہ کیسے دیکھا جاتا۔ اور علی اکبر واقعاً اتنے خوبصورت، اتنے حسین کہ اب میدان جنگ میں جب جانا چاہتے ہیں، حسین اپنے اس لخت جگر کو کیسے اجازت دے دے۔ ایک مرتبہ حسین کی خدمت میں آئے، بابا مجھے جنگ کی اجازت دے دیجئے، اور میرا مولا حسین کہتا ہے علی اکبر میں تو تمہیں جنگ کی اجازت دیتا ہوں، لیکن جس ماں نے تمہیں پالا ہے، جس نے پال پوس کر تمہیں بڑا کیا ہے، جاؤ اس زینب سے اجازت لے کر آ جاؤ، اگر وہ زینب تمہیں اجازت دے دے گی، تمہارا بابا بھی تمہیں اجازت دے دے گا۔ ایک مرتبہ جناب زینب کی خدمت میں آتے ہیں اور آ کر کس انداز میں اجازت طلب کرتے ہیں۔ زینب سے کہتے ہیں، اماں ایک بات بتائیے کہ آپ کا رتبہ زیادہ بلند ہے یا ماں فاطمہ زہرا کا رتبہ زیادہ بلند ہے؟ زینب نے جب اپنی ماں کا نام سنا، ایک مرتبہ آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگی، بیٹا، کہاں میری ماں فاطمہ زہرا، کہاں جنت کی خواتین کی سردار، اور کہاں یہ اس کی کنیز۔ یقیناً ماں فاطمہ زہرا کا مقام بلند ہے۔ ایک مرتبہ علی اکبر نے اپنی ماں سے کہا، زینب سے کہا، پھوپھی اما زینب، اپنے بیٹے کو زہرا کے بیٹے پر قربان کر دیجئے، علی اکبر کو حسین پر قربان کر دیجئے۔ ارے کس انداز میں اجازت مانگی۔ زینب نے کہا، بیٹے جس انداز میں تم نے اجازت مانگی، اب زینب منع نہیں کر سکتی، جاؤ میں نے تمہیں اپنے حسین پر قربان کیا، جاؤ ماں جائے پر قربان کیا۔ ایک مرتبہ اجازت لے رہے ہیں، اپنی ماں ام لیلہ کے پاس آئے، ام لیلہ نے کیا کہا، اے علی اکبر، ارے دیکھو میرا تعلق اس قبیلے سے ہے، اگر تم میں ذرا سی بھی لڑکھڑا ہٹ آ گئی، تم ذرا سے بھی پیچھے ہٹے، تو لوگ کہیں گے ام لیلہ کے دودھ کا اثر ہے، علی اکبر ذرا بھی پیچھے نہ ہٹنا۔ ایک ایک کرتے ہوئے سب سے اجازت لیتے ہیں، اور اجازت لینے کے بعد ایک وہ موقع آتا ہے کہ جب میرا مولا خیمے سے نکلنا چاہتا ہے، علی اکبر خیمے سے نکلنا چاہتے ہیں کہ ایک انتہائی کمزور سی آواز آتی ہے، اے بھیا، بھیا کیا مجھ سے مل کر نہ جاؤ گے؟ ارے دیکھا تو کیا دیکھا، سید سجاد، کمزور و لاغر امام، اپنے بھائی علی اکبر کو بلا رہا ہے، بھیا مجھ سے مل کر نہ جاؤ گے؟ علی اکبر بھائی کے پاس بیٹھے، کچھ دیر تک باتیں کی، باتیں کرنے کے بعد اب نکلنا چاہتے ہیں۔ راوی کہتا ہے کہ جب علی اکبر خیمے سے باہر آ رہے تھے، میں نے دیکھا کہ خیمے کا پردہ اتنی مرتبہ اٹھا، کئی مرتبہ اٹھا، کئی مرتبہ گرا، گویا ہر بی بی علی اکبر کے دامن کو تھام لیتی تھی، اے علی اکبر ابھی نہ جاؤ، اے علی اکبر ابھی نہ جاؤ۔ ارے کریل جوان بیٹا ہے۔ حسین کے پاس پہنچے، حسین نے امامہ پہنایا، اپنا امامہ پہنا کر علی اکبر کو رخصت کیا۔ ایک مرتبہ جب علی اصغر علی اکبر کو رخصت کیا، ہاتھوں کو بلند کیا، اللہم شدا اولائل کو، اے پروردگار گواہ رہنا کہ میں اب اس کو بھیج رہا ہوں کہ جو سیرت میں، صورت میں، کردار میں، گفتار میں تیرے نبی کا ہم شکل ہے۔ ارے حسین جب اپنے نبی کی زیارت کرنا چاہتا تھا، علی اکبر کے چہرے کو دیکھ لیا کرتا تھا۔ اب علی اکبر روانہ ہوئے، ایک مرتبہ علی اکبر نے جنگ شروع کی، اور کیا جنگ کی، 120 افراد کو، روایتیں بہت زیادہ لکھتی ہیں، 120 افراد کو وہاں سے لے جہنم کیا۔ ایک مرتبہ واپس پلٹے، اب علی اکبر جو پلٹے، بابا کے قریب پہنچ کر کہتے ہیں، بابا کیا پانی کی کوئی سبیل ہو سکتی ہے؟ علی اکبر کی زبان سوکھی جا رہی ہے، اگر تھوڑا سا پانی مل جائے، ارے ان فوجوں کو تہس نہس کر دوں گا۔ حسین جواب دے تو کیا جواب دے؟ ایک مرتبہ کہا، بیٹا ایک کام
کام کرو، اپنی زبان کو میری زبان کے اوپر رکھ دو۔ علی اکبر نے جب اپنی زبان کو باپ کی زبان پر رکھا، کہا بابا آپ کی زبان تو مجھ سے زیادہ سوکھی ہے، آپ کی زبان پر تو مجھ سے زیادہ کاٹے ہیں۔ ایک مرتبہ علی اکبر نے زبان کو ہٹایا، مولا نے رخصت کیا، علی اکبر علی اکبر اب میدان کی طرف جاؤ، ارے دادا علی مرتضیٰ آئیں گے، ارے نانا رسول خدا آئیں گے، تمہیں حوض کوثر سے سیراب کریں گے۔ علی اکبر نے میدان کی طرف بڑھنا شروع کیا، علی اکبر نے میدان کی طرف بڑھنا شروع کیا، لیکن جب آگے بڑھتے ہیں تو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ پیچھے سے کوئی تعاقب کر رہا ہے، کوئی پیچھے سے بڑھ کر آگے کی طرف آ رہا ہے۔ علی اکبر نے جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو کیا دیکھا، ارے بوڑھا باپ ہے، گھوڑے کے پیچھے پیچھے چلتا ہوا آ رہا ہے۔ ایک مرتبہ رک گئے، بابا کیا ہو گیا، بابا کیا ماجرا ہے، آپ میرے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، ابھی تو آپ کے پاس سے رخصت ہوا۔ اور حسین کہتے ہیں علی اکبر جس کا تجھ جیسا کوئی جوان بیٹا ہو، ارے اس باپ سے کوئی پوچھے جوان بیٹے کو بھیجنے کا غم کیا ہوتا ہے۔ علی اکبر رخصت ہوئے، ارے جنگ کی ایک مرتبہ آواز بلند ہوئی، یا ابتا علیک منی السلام، بابا علی اکبر کا آخری سلام قبول کرے، بابا علی اکبر کا آخری سلام قبول کرے۔ حسین حسین علی اکبر کی طرف جانا چاہتے ہیں، تاریخ لکھتی ہے ایک مرتبہ میرا مولا آگے بڑھتا ہے، ارے پھر گر جاتا ہے، پھر آگے بڑھتا ہے پھر گر جاتا ہے۔ اپنے بیٹے کو آواز دیتے ہیں، ادعونی یا بنیا، اے علی اکبر بابا کو آواز دو، بابا کو آواز دو، بابا کو کچھ نہیں دکھتا، ارے جوان بیٹے کا غم ہے۔ ایک مرتبہ میرا مولا علی اکبر کے قریب پہنچا، علی اکبر کے قریب پہنچا، اب جوان بیٹے سے کہتے ہیں، بیٹا علی اکبر، بیٹا علی اکبر، ارے دیکھو تمہارا باپ بوڑھا ہو چکا ہے، باپ کے ہاتھوں میں دم نہیں ہے، ارے اپنے لاشے کو اٹھانے کے لیے، اپنے جسم کو اٹھانے کے لیے بابا کی مدد کر دو، اپنے ہاتھوں کو حسین کی گردن میں ڈال دو۔ علی اکبر نے ایک ہاتھ ڈالا، دوسرا ہاتھ سینے پہ رکھا ہوا ہے، کہا بیٹا بیٹا تمہارا باپ بوڑھا ہو چکا ہے، جوان بیٹے کے لاشے کو کیسے اٹھائے گا، اپنے ہاتھ کو حسین کی گردن میں ڈالو۔ اب جو علی اکبر نے ہاتھ کو نہ ہٹایا، حسین نے علی اکبر کا ہاتھ ہٹایا، دیکھا تو کیا دیکھا، جوان بیٹے کا کلیجہ، جواب بیٹے کا کلیجہ ہے اور اس میں برچی کا پھل موجود ہے۔ حسین کہتے ہیں بیٹا بس اتنی سی بات ہے، ارے بس اتنی سی بات ہے، حسین بہت صابر ہے، ایک مرتبہ برچی کے پھل پر ہاتھ رکھا ہے، میرا دل کہتا ہے مدینے کا رخ کیا ہوگا، نجف کا رخ کیا ہوگا، کہا ہوگا نانا رسول خدا آپ بھی آئیے، بابا علی مرتضیٰ آپ بھی آئیے، نانا اکیلے نہ آئیے گا، ابراہیم کو بھی لے کر آئیے گا۔ دیکھیے حسین کی آنکھوں پر پٹی نہیں بندھی ہے، ایک مرتبہ برچی کے پھل کو کھینچا، یا علی مدار، برچی کے پھل کا کھینچنا تھا، علی اکبر کا کلیجہ ہلا، علی اکبر کا جسم ہلا، زمین کربلا ہلی، ارے زینب در خیمہ پہ ہلی، ام لیلہ سجدے میں گری، اے خدا میری قربانی کو قبول کرنا۔ حسین سے علی اکبر کا لاشا نہ اٹھایا۔